خواہشات کی اتباع میں لگے رہو، ان دو چیزوں سے زیادہ تباہ کرنے والی تمہیں اور کچھ نہیں. تو جہالت کا دوسرا دروازہ، پہلا ہوا، یعنی ہوا سے مراد انسان اتنا لائٹ مائنڈ ہو جائے، لائٹ مائنڈ سے مراد اتنی ہلکی شخصیت ہو کہ نہ چیزوں پر توجہ کرے، اور جو اس کو جس رستے پر دباؤ ڈال کے لے چلنا چاہے اس کے پیچھے چل پڑے، یہ ہلکی شخصیت. دوسرا اتباع شہوت و غضب، انسان غصے میں آگے کتنے غلط کام کرتا ہے، کتنی تباہیاں پھیلاتا ہے، اتباع شہوت و غضب. اور تیسرا خطرناک ترین دروازہ، حق سے دشمنی اور بغض و انعام. یہ تین چیزیں ہیں کہ جو انسان کو علم آنے کے بعد معلومات کے حاصل ہونے کے بعد جاہل بنا دیتی. ہوا، ہلکی شخصیت، دوسرے کے انفلوئنس میں آنا، توجہ نہ رکھنا، غفلت میں مبتلا ہو جانا، دوسرا شہوت اور غضب کی اتباع کرنا، اور تیسرا بغض و عناد میں کی وجہ سے حق کی مخالفت کرنا. جو آخری دروازہ ہے، آخری قسم جہالت ہے، اس کے لیے توبہ نہیں ہے. یعنی خدا نے کہا کہ کیا کہا، کہ جو جہالت کی وجہ سے عمل سوء کے مرتکب ہوتے ہیں اور پلٹنا چاہتے ہیں، ہم ان کو پلٹا لیتے ہیں، ہم پر واجب ہے. انما التوبۃ علی اللہ، کل انشاءاللہ مزید اس کی وضاحت ہوگی، اس میں کئی باتیں وضاحت کر. انما التوبۃ علی اللہ، اللہ پر لازم ہے توبہ. اس کے لیے للذین یعملون السوء بجہالت، جو عذرو جہالت عمل سو کرتے ہیں. عذرو جہالت عمل سو کیسے ہوتا ہے، اس کی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی. لیکن ان پہلی دو قسموں کے اندر توبہ کا امکان ہوتا ہے، آخری قسم کے اندر توبہ کا امکان نہیں ہے. یعنی اگر کوئی شخص حق سے بغض و عناد کی بنیاد پر، حق سے دشمنی کی بنیاد پر غلط راہ پر چل پڑے، اس کے لیے پلٹنا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بقول علامہ طباطبائی تفسیر میزان میں اس آیت کی تفسیر میں بیان کرواتے ہیں کہ یہ باطن کی نفس کی خباثت کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی جس انسان کا اصل وجود ہی ختم ہو جائے، اب کون سی چیز ہے جو اس کو واپس لے کے آئے گی؟ یعنی آپ اس بات کو دیکھیں، خود کربلا میں ہمارے سامنے مثال ہے خولی ملعون یا سنان ابن انس، کیونکہ مختلف روایتیں ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو کس نے تن سے جدا کیا. شمر کا بھی نام آتا ہے، سنان ابن انس کا بھی نام آتا ہے، کہ جب ابن زاد کے دربار میں آیا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے شان مبارک میں قصیدہ پڑھتا ہوا ہے کہ آج میں تیرے لیے اس کا سر لے کر آیا ہوں کہ جس سے افضل کوئی انسان شرق و غرب میں نہیں پایا جاتا. کیا اسے توبہ کی توفیق ملی اس بدبخت کو؟ کیا ابن زیاد کو توبہ کی توفیق ملی؟ کیا یزید کو یہ چیز نصیب ہوئی؟ نہیں. کیوں نہیں ملی؟ اس لیے کہ خدا کہتا ہے کہ اگر تم شہوت اور غضب سے مغلوب ہو کے بھی غلط رستے پر چل پڑتے ہو، تب بھی ہماری رحمت تمہیں قبول کرنے کو تیار ہے. اگر تم غفلت کی بنیاد پر غلط راہ پر آ جاتے ہو، تو بھی ہماری رحمت تمہارے شامل حال ہونے کو تیار ہے. لیکن جس نے حق سے دشمنی اور عداوت کو اپنا شعار بنا لیا، اسے خدا کیسے واپس لائے گا؟ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، سورہ انعام آیت 28، کہ جہاں پر ان افراد کا تذکرہ ہے کہ جو کہتے ہیں آخرت کے عذاب کو، جہنم کے عذاب کو دیکھ کر کہ اے پروردگار ہمیں واپس دنیا میں لوٹا دے، اب ہم ایسا نہیں کریں گے. خدا کہتا ہے ہرگز نہیں، اور اس کی وضاحت اس آیت میں، وَلَوْ رُدُّوا، اگر ہم ان کو پلٹا بھی دیں، لَعَادُوا، یہ عود کر پھر اسی چیز کی طرف آئیں گے، کوئی فائدہ نہیں ان کو پلٹانے کا. اس لیے کہ انسان کے اندر جب کچھ بچا ہی نہیں, اس کو آپ جتنی مہلت دے دیں جتنی مہلت دے دیں جتنی مہلت دے دیں سب اس کے لیے بیکار. اس بات پر اس قسم جہالت سے ہمیشہ انسان بہت زیادہ ہوشیار ہے کہ کہیں بھی خدا نہ خواستہ حق کی عناد, حق کے بغض, حق سے عداوت کی بنیاد پر. کیونکہ دیکھیں یہ بات ہمیشہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ صرف یزید ہی برا نہیں تھا, صرف ابن زیاد ہی برا نہیں تھا, وہ چیزیں کہیں بھی جا سکتی ہیں. خدا نہ خواستہ شیطان ہمارے پیچھے بھی, جس نے ان کو اس بدبختی سے دوچار کیا وہ ہمارے لیے ہمدردی نہیں رکھتا. اس بات سے ہمیں بھی ہمیشہ, اور یہی پولیس رات یہ زندگی, ہمیشہ متوجہ رہنا ہے کہ کبھی 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 کسی چیز کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ ہمارے سامنے حق آ جائے اور ہم حق کی دشمنی کی بنیاد پر کوئی قدم اٹھا لیں. اس کے لیے توبہ نہیں. اور آخری جملہ کہ توبہ کس کے لیے ہے, ثم یتوبون من قریب. انشاءاللہ کل اس کی اور وضاحت کروں گا. آخری یہ جملہ سنتے جائیے کہ اس کے لیے توبہ کہ جو جہالت کی بنیاد پر عمل سوء کرتا ہے اور پھر جلدی سے توبہ کر لیتا ہے. اس لیے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہر عمل کا نفس پر ایک اثر ہے. جب یہ اثر جتنا زیادہ گہرا ہو جاتا ہے اس کو مٹانا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. کہ خود شرح چہل حدیث میں آپ میں یہ بات کہتے ہیں کہ نوجوانی میں تمہارے ہاتھ مضبوط ہیں اور وہ فساد جس کے ابھی بیج نے کوپل اٹھائی ہے تمہارے نفس میں, یہ پودا کمزور ہے. بڑھاپے میں تمہارے ہاتھ کمزور ہو جائیں گے اور یہ پودا ایک تناور درخت بن چکا ہوگا. تو اس کے لیے توبہ, یعنی توبہ کیا, کیسے پلٹے گا انسان, پلٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے, ہم بالکل غلط سمجھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نجات یا توبہ یا ہر چیز اس کا مطلب ہے کہ خدا کچھ دے دے. خدا کے دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم خود ترقی کریں, اور ہماری اپنی ترقی کے اندر جو کچھ ہم نے اپنے نفس میں جمع کیا ہے اس کا بنیادی روٹ موجود ہے. بہرحال یہ چیزیں پھر کرتے ہیں. کربلا کی تاریخ میں جیسا کہ آج میں نے آپ کی خدمت میں واضح کرنے کی کوشش کی عقل اور جہل کے حوالے سے, کہ عقل وہ جوہر ہے کہ جو انسان کو درست نتیجے تک پہنچاتا ہے, اور جہالت وہ مصیبت ہے کہ جو معلومات کے علم کے حاصل ہونے کے بعد اسے ہوا و حوس و اتباع شہوت و غضب یہ حق سے عداوت کی بنیاد پر غلط راہ پہ لے چلتی ہے. خود ہمارے سامنے کئی مثالیں ایسی موجود ہیں. ایک مثال مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کروں, عبید اللہ ابن حر جعفی, کہ امام حسین علیہ السلام
دیگر باواز بلند نعرہ السلام
سفر کربلا میں ایسے ہمیں نظر آتے ہیں کہ جن کے پاس امام حسین علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لے گئے اور ان سے یہ فرمائش کی ہے کہ تم میرا ساتھ دو, میرے ساتھ شامل ہو جاؤ. ان میں ایک شخص ہے عبید اللہ ابن حر جعفی اور دوسرے ہیں زہیر ابن قیم. عبید اللہ ابن حر جعفی کے پاس امام حسین علیہ السلام جب گئے ہیں تو اس نے جواب دیا کہ یا ابا عبداللہ, میری کوئی کوفے میں ایسا تسلط یا اتنا اثر نہیں ہے کہ میں لوگوں کی حمایت کو آپ کی جانب مبذول کرا سکوں, اس لیے میرا جانا تو آپ کے پاس بیکاری ہے, ایک آدمی سے کیا فائدہ ہوگا. میرا یہ گھوڑا ہے کہ جس سے تیز رفتار عرب میں کوئی گھوڑا نہیں, اور یہ میرا نیزہ ہے, آپ یہ نیزہ اور یہ گھوڑا میرا لے لیجیے, یہ میری طرف سے تحفہ ہے آپ کی خدمت. آپ وہاں سے یہ قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ وما کنتا متخذ المولین عضدا, کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جو گمراہوں کو اپنا مددگار پکڑ، کہ ہمیں جس چیز کی طرف، جس منزل کی طرف جانا ہے، ہم اس منزل کا پورا ادراک رکھتے ہیں، اس راہ کا پورا ادراک رکھتے ہیں، ہمیں اس بات کا پتا ہے کہ کتنے افراد ہمارے ساتھ ہیں یا ملیں گے یا جدا ہوں گے، یہ نہیں، بلکہ انسان، کوئی انسان ایسا مل جائے کہ جسے حسین ترقی دے کر انسانیت کے اعلی مدارج تک پہنچا سکیں۔ دوسری مثال زہیر کی، ان کے قبیلے والے، قبیلہ بجلی، زہیر ابن قین بجلی، تو بجلیہ اور بنی فزارہ، یہ دو قبیلے ساتھ چل رہے تھے مکے سے حج کے واپسی پر۔ امام حسین علیہ السلام بھی کوفے کی راہوں کو طے کر رہے تھے، کوفے کی جانب منازل کو طے فرما رہے تھے، رستے میں ان کی کوشش ہوتی تھی کہ امام حسین علیہ السلام جہاں بھی پڑاؤ کریں، ٹھہراؤ کریں، ہمیشہ ان سے دور دور رہے، اور زہیر ابن قین کوفے کے مشہور افراد میں سے تھے اور پہلے حضرت عثمان کے لشکر میں شامل تھے۔ ان کی کوشش یہ رہتی تھی کہ ہمیشہ امام حسین علیہ السلام سے گریز کریں، ان کے آمنا سامنا نہ کریں، نظر سے نظر نہ ملیں۔ ایک دن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اتفاق ایسا ہوا کہ ہم دونوں کے خیمے قریب قریب لگ گئے، جہاں پر ہم ٹھہرے ہوئے تھے اور جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے ٹھہراؤ کیا، دونوں کے خیمے قریب قریب تھے۔ ہم لوگ اس وقت رات کا کھانا کھا رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں حسین کا قاصد ہوں اور حسین نے تم کو اپنے پاس بلایا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ گویا ہمارے سروں پر بجلی بن کے گرا اور ہمارے ہاتھ سے نوالا چھوٹ کے گر گیا، اور ہم اس طریقے سے ساکت ہو گئے کہ گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے۔ اس اسلام میں زہیر کی زوجہ دیلم بنت عمر، اس نے کلام کیا کہ تم کس قدر بدبخت لوگ ہو، فرزند رسول اگر تمہیں بلاتے ہیں تو کسی اچھی چیز کی طرف ہی بلائیں گے، یہ تمہارا کیا حال ہے؟ کیا فرزند رسول کی خدمت میں جا کر ان سے کچھ سننے کے بھی قابل نہیں ہو تم لوگ؟ اس وقت زہیر اپنی جگہ سے بلند ہوئے ہیں اور اکیلے امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں تشریف لے گئے، اور جیسا کل میں نے آپ کے سامنے ایک بہار کی روایت پڑھی تھی کہ جب لوگوں نے ضد کی تھی کہ حسین اپنی معرفت کرائیں، تو امام حسین علیہ السلام نے کسی کو اکیلے میں بلایا اور کیا دکھایا کہ اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ تو اب نہ معلوم کہ امام حسین علیہ السلام نے زہیر سے تنہائی میں کیا کہا ہے کہ جب زہیر وہاں سے آئے ہیں تو انتہائی خوش، اور کہتے ہیں کہ میرا خیمہ یہاں سے ہٹا کے حسین کے خیموں کے ساتھ لگا دوں، اور اے میری زوجہ خدا تم پر اپنی رحمت نازل کرے، میں تم کو اب طلاق دیتا ہوں، یہ تمہارا مہر ہے، تم گھر چلی جاؤ۔ اور اپنے دوستوں سے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے دوست رکھتا ہے تو وہ ابھی آ کے مجھ سے مل لے، کیونکہ اب مجھے دوبارہ نہیں دیکھتا ہوں۔ یہ زہیر وہ ہیں کہ جب روزے عاشور ہیں اور امام علیہ السلام کے خاص اصحاب اور انصار جنگ میں مشغول ہیں، کیونکہ حملہ دشمن کی طرف سے اکثر اوقات اجتماعی بھی ہوا ہے، جس کو امام حسین علیہ السلام کے کئی اصحاب نے روکا ہے، دفاع کیا، اور جنگ فردن فردن بھی ہوئی، تو زہیر زخموں سے چور ہیں، جسم سے خون بہتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آپ کے شانوں پر، کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا ابا عبداللہ، میں میرے نجات دہندہ خدا پر اپنی رحمت کہ حسین نے لوگوں کو اس لیے اپنی طرف بلایا، اہل بیت اطہار اس چیز کی طرف لوگوں کو اپنی جانب دعوت دیتے ہیں کہ تاکہ تمہیں انسانیت کے بلند درجات تک پہنچا دیں۔ زہیر کہتے ہیں اے میرے نجات دہندہ خدا آپ پر رحمتوں اور برکتوں کو نازل کرے۔ زہیر کی شہادت کہ امام حسین علیہ السلام وقت ظہر نماز کے لیے آمادہ ہوئے، لیکن لشکر کی طرف سے، دشمن کی طرف سے جنگ بند نہیں ہوئی، ان کی طرف سے تیروں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا. تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع فرمایا اور کہا کہ آؤ نماز خوف ادا کریں. نماز خوف یعنی کچھ افراد نماز پڑھیں اور کچھ افراد دشمن سے دفاع کریں. سعید ابن عبداللہ حنفی اور زہیر ابن قین کو امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ میرے سامنے آ جاؤ. اور جتنے تیر دشمن کے امام علیہ السلام کی طرف آتے تھے وہ سعید اور زہیر اور عزم کا یہ عالم تھا اس پیاس کے حالت میں کہ اس وقت تک زمین پہ نہ گریں گے جب تک حسین کی نماز تمام نہ ہو. زہیر نے جناب شہادت نوش کیا، امام حسین علیہ السلام سرحانے آئے اور کہا کہ زہیر خدا تیرے قاتلوں پر لعنت کرے اور اے زہیر خدا تجھے جنت مبارک کرے. مگر یہ حسین کہ جب نماز عصر کا وقت آیا تو ظہر کے وقت تو زہیر و سعید ساتھ تھے، لیکن عصر کے وقت سارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.